جمعرات 18 اکتوبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان میں بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے چندہ مہم جاری، مگر سندھ کے بعض ماہی گیر اس منصوبے پر سراپا احتجاج۔ کیا ڈیموں کا کوئی متبادل ہے؟
اس کے اور بھی سولوشنز ہیں، ماحولیات اور ایکو سسٹم بیسڈ اپروچز ہیں، ایفیشینٹ طریقے سے آپ حل کر سکتے ہیں، بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں اور فلڈ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ ہم صرف ڈیم ہی بنائیں بڑے اسکیل کے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں دریائے سندھ پر بڑے ڈیموں کی تعمیر کے خلاف ماہی گیروں کا لانگ مارچ کل کراچی میں داخل ہوگا۔ اس مارچ کا آغاز انڈس ڈیلٹا کے علاقے کھارون چاند سے کیا گیا تھا، جو سطح سمندر میں اضافے کی وجہ سے نصف سمندر برد ہو چکا ہے۔ اس علاقے میں دریا کا پانی ایک بڑے عرصے سے نہیں پہنچا۔ ان متاثرین کو کیا شکایت ہے، مارچ کے رہنما محمد علی شاہ بتاتے ہیں۔
میں سب سے پہلے کہوں گا کہ دریا کے دونوں اطراف جو جنگلات تھے وہ ختم ہو گئے، کچا جو ہے وہ سارا ختم ہو گیا، دریائی لوگ جو ہے وہ سارے دریا سے بے دخل ہو گئے، دریا سے جڑی ہوئی ساری زندگیاں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ پھر جب آپ ڈاؤن اسٹریم پہ آتے ہیں تو آپ ڈاؤن اسٹریم میں دیکھیں تو ڈاؤن اسٹریم کی تو پوری لائف جو ہے ان ڈیموں نے جو ہے وہ تباہ کر دی ہے۔ جن لوگوں کا دریا کے پانی پر سب سے بڑا حق، پہلا حق تھا، آج ان کو زراعت کے لیے پانی تو کیا دور کی بات ہے، مال مویشیوں کے لیے پانی کی تو دور کی بات ہے، آج ان کو پینے کا پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہو رہا ہے۔
افغانستان میں طاقتور ترین سیکیورٹی افسران میں سے ایک جنرل عبدالرازق ایک باڈی گارڈ کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی صوبے قندھار میں ایک اعلیٰ سطح کے سلامتی اجلاس کے بعد گارڈ نے ان پر گولی چلا دی۔ امریکہ کے کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر بھی اجلاس میں شریک تھے، جو حملے میں محفوظ رہے، جبکہ دو دوسرے امریکی افراد زخمی ہوئے۔ حملے میں افغان انٹیلیجنس سروس کے مقامی کمانڈر بھی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ایک صوبائی گورنر شدید زخمی ہیں۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنرل رازق ایک سنگ دل پولیس چیف تھے۔ افغانستان میں سنیچر کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں ایک ہی سکھ امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ امیدوار نریندر سنگھ خالسا کے والد سابق رکن پارلیمنٹ اوتار سنگھ اس سال کابل میں ایک بم حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ نریندر سنگھ خالسا الیکشن میں حصہ لینے کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
ورتاؤ عوام تو ساڈے نال ٹھیک ہے، پھر بھی افغانستان نے 40 سال انہیں لڑائی دیکھنے، انہیں کوئی پڑھائی نہیں، کوئی ادب نہیں، کار وچ کوئی کوئی سرکار نہیں۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا برتاؤ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، پھر بھی انہوں نے 40 سال افغانستان میں لڑائی دیکھی ہے، کوئی پڑھائی اور گھر بار نہیں۔ سمجھا جائے کہ سکھ بھی افغانی ہیں۔ میں الیکشن میں اس لیے کھڑا ہوں کہ اپنے حق کا دفاع کروں۔ 40 سال سے ہمیں کوئی حق نہیں ملا، میں چاہتا ہوں ان کے لیے صدا بلند کروں۔ بچوں کی پڑھائی نہیں ہے، ہمارا شمشان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، جو شمشان تھا اس پر بھی مسلمان قبضہ کر چکے ہیں۔ اپنے مردوں کی آخری رسومات کے لیے پہلے ہمیں پولیس کو بلانا پڑتا ہے۔
بچوں کی پڑھائی نہیں ہے، ساڑا شمشان نہیں ہے، ساڑے کار نہیں ہے۔
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے سعودی صحافی جمال خاشقجی کا آخری کالم شائع کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عرب دنیا کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ آزادی اظہار ہے۔ جبکہ صحافی کے لاپتہ ہونے کے واقعے کے بعد سعودی عرب میں ہونے والی سرمایہ کاروں کی کانفرنس میں ڈچ اور فرانسیسی وزراء نے شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ عابد حسین۔
اخبار کی ایڈیٹر کیرن عطیہ نے لکھا ہے کہ یہ کالم انہیں خاشقجی کے مترجم کی جانب سے 3 اکتوبر کو موصول ہوا تھا، لیکن انہوں نے اسے ابھی تک اس لیے شائع نہیں کیا تھا کہ وہ شاید واپس آ جائیں، لیکن اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کالم میں جمال خاشقجی نے لکھا ہے کہ عرب ممالک کو سب سے زیادہ آزادی اظہار کی ضرورت ہے۔ ادھر امریکہ نے ترکی سے کہا ہے کہ وہ اسے وہ ریکارڈنگ فراہم کرے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں ٹھوس ثبوت ہیں کہ سعودی صحافی کو استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں قتل کیا گیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کی تردید بھی کی ہے کہ وہ سعودی عرب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 17 سال سے لاپتہ شخص علی اصغر کے لواحقین نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے والد کو بازیاب کیا جائے۔ پریس کلب کے قریب لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کے بڑے بیٹے غلام فاروق کا کہنا تھا،
میرے والد علی اصغر کو 18 اکتوبر 2001 کو محمد اقبال کے ساتھ ملکی اداروں کے اہلکاروں نے ڈگری کالج سریاب کے سامنے سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا۔ محمد اقبال کو 22 دن بعد چھوڑ دیا۔ 17 سالوں میں ہمارا خاندان اپنے والد کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی، معاشی اور بہت سے دوسرے مشکلاتیں برداشت کی ہیں، لہٰذا ہمیں ہمارے جینے کا حق دیا جائے اور ہمیں فوری طور پر انصاف فراہم کیا جائے۔
سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ٹویٹر نے 1 کروڑ ایسی ٹویٹس جاری کی ہیں جن کے متعلق خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ ایران اور روس کی حکومتوں کے حمایت یافتہ اکاؤنٹ سے جاری کی گئیں تاکہ بین الاقوامی سطح پر رائے عامہ پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ تفصیل کے ساتھ طاہر عمران۔
مشتبہ ٹویٹس میں سے کچھ ٹویٹس 2009 کے وقت سے جاری کی گئی ہیں، جبکہ روس پر 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب کے دوران رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ٹویٹس جن 4000 اکاؤنٹ سے کی گئی ہیں وہ روسی ایجنسی سے منسلک اکاؤنٹس ہیں۔ جب
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیربین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں بھاشا ڈیم کے فنڈ میں 6,37,75,00,000 سے زیادہ رقم جمع ہو چکی ہے اور مزید احتیاط کے لیے مہم جاری ہے، لیکن بھاشا سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور انڈس ڈیلٹا کے مکین ان اقدامات سے خوش نہیں۔ کھارو چاند سے ماہی گیروں نے کراچی تک لانگ مارچ شروع کیا ہے۔ یہ احتجاجی قافلہ کل کراچی پہنچے گا۔ قافلے کے شرکا کے خدشات کیا ہیں؟ سنتے ہیں ٹھٹا سے نامہ نگار ریاض سہیل کی رپورٹ۔
دریائے سندھ پر آخری پل ٹھٹا سجاور پل کے نیچے سرمئی ٹیلوں کے درمیان پانی ایک تالاب کی صورت میں موجود ہے اور ماہی گیر چھوٹی کشتیوں کی مدد سے شکار میں مصروف ہیں۔ دریائے سندھ کی جھولی سے صدیوں سے یہ ماہی گیر اپنا رزق حاصل کرتے رہے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جھولی سکڑتی جا رہی ہے۔ اکبر ملہ کو یہ تو یاد نہیں کہ اس کے آباؤ اجداد کب سے ماہی گیری کرتے آئے ہیں، لیکن انہیں یہ ضرور یاد ہے کہ 2 دہائیاں قبل تک دریا اور وہ دونوں ہی خوشحال تھے۔ اب ان کے جال خالی لوٹتے ہیں۔
15 روز بھی پانی نہیں رکا۔ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں مارتے ہیں تاکہ بچوں کا گزارا ہو۔ اب کشتیاں اکثر سوکھے پر کھڑی رہتی ہیں۔ کبھی جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر بیچتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اوپر ڈیم بن رہے ہیں اور پہلے والے ڈیم کو بھر رہے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پانی نہیں آ رہا۔
پاکستان میں بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے حکومتی سطح پر کوششیں جاری ہیں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ثاقب کے خصوصی فنڈ میں 6,37,00,000 روپے جمع ہو چکے ہیں، لیکن بھاشا سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور انڈس ڈیلٹا کے مکین ان اقدامات سے خوش نہیں۔ کھارو چاند سے ماہی گیروں نے کراچی تک لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے۔ انہیں یہ بھی شکوا ہے کہ ان کے تحفظات کو سنے بغیر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس احتجاج کی قیادت ماہی گیر رہنما محمد علی شاہ کر رہے ہیں۔
دریائی لوگ جو ہے وہ سارے دریا سے بے دخل ہو گئے، دریا سے جڑی ہوئی ساری زندگیاں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ پھر جب آپ ڈاؤن اسٹریم پہ آتے ہیں تو آپ ڈاؤن اسٹریم میں دیکھیں تو ڈاؤن اسٹریم کی تو پوری لائف جو ہے ان ڈیموں نے جو ہے وہ تباہ کر دی ہے۔ جن لوگوں کا دریا کے پانی پر سب سے بڑا حق، پہلا حق تھا، آج ان کو زراعت کے لیے پانی تو کیا دور کی بات ہے، مال مویشیوں کے لیے پانی کی تو دور کی بات ہے، آج ان کو پینے کا پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی 10 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ لوگ یہاں سے مائگریشن کر کے چلے گئے ہیں اور 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈاؤن اسٹریم کے جو ہے نا وہ متاثر ہوئے ہیں۔
سندھ میں ماہی گیروں سے قبل قوم پرست جماعتوں کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا۔ سندھ کی حکمران جماعت پیپلز پارٹی میں بھی اس موقف کے لوگ ہیں جو چشمہ جہلم لنک کے نال پانی کے معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے اور ارسا کی جانبداری کا الزام لگاتے ہیں۔ ان میں سینیٹر سسی پلی جو بھی شامل ہیں۔
بھاشا کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ریزرویشن ہیں، خدشات ہیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ بات نہیں کریں، لیکن کیوں نہیں کریں؟ کیونکہ وہاں بھی ہمیں بالکل خوف ہے کہ انڈس پر یہ ڈیم بنے گا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کینال کے ذریعے یہ بڑے صوبے کے لیے زراعت کے لیے پانی لے کے جائیں گے۔ اگر آپشن جو تھا بھی اسٹوریج کی کیپیسٹی بھی زبردست ہے، وہ ہے کٹزار جو اسکردو ڈیم ہے، اس پر سوچنا چاہیے تھا۔ اور ابھی واٹر پالیسی بھی بنی ہے، میرے خیال میں سی ایم صاحب نے ٹھیک ہے سی سی آئی میں آ کر کنسنٹ کسی طرح دی بھی ہے اگر، لیکن آپ دیکھیں کہ آئے دن سیمینار ہو رہے ہیں ان لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو، اس پر بھی سخت ریزرویشن ہیں اور سی سی آئی کو اس چیز کو معاملہ اٹھانا چاہیے۔
انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کے مطابق ہر سال سطح سمندر میں 1.3 ملی میٹر اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت سندھ کے مطابق 35 لاکھ ایکڑ زمین سمندر برد ہو چکی ہے یا زیر زمین سمندری دباؤ کی وجہ سے بنجر ہو رہی ہے۔ محمد علی شاہ کا کہنا ہے کہ دریا کی آخر منزل طے ہے۔
دریا زندہ ہستی ہوتی ہیں، اور زندہ ہستی تب ہوتی ہیں جب اس کا نیچرل فلو جاری ہو۔ ہم نے دریا کو جو ہے پہلے ڈیم بنا کر اس کو معذور کیا، اب مزید ڈیم بنا کر اس کے جو سانس ہے اس دریا کی اس گردن تک آگ پہنچی ہے، اب مزید ڈیم بنا کر اس کی جو بالکل سانس نکالنا چاہتے ہیں اس کو مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام دریاؤں کی آخری منزل ہوتی ہے۔ اسی طرح سندھو دریا کی بھی آخری منزل جو ہے ڈیلٹا ہے، سمندر ہے۔ ہر دریا جو اپنی آخری منزل پر جو ہے وہ پہنچنا اس کا حق ہے۔
انڈیا اور نیوزی لینڈ کی عدالتوں نے ریور پرسونا رائٹس کے تحت دریاؤں کو بھی انسانوں کی طرح جاندار وجود قرار دیا ہے، یعنی اس کے بہاؤ پر گلیشیئر سے لے کر سمندر تک سب کا حق ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے حقوق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
میں نے ڈیموں کی افادیت، نقصانات اور ان کے متبادل کے بارے میں امریکہ میں یونیورسٹی آف ورمنٹ میں پروفیسر عاصم ضیاء سے پوچھا کہ پاکستان میں ڈیم کا ذکر ہی تنازع کھڑا کر دیتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟
جی، میرے خیال میں اس کو ہم اس مسئلے کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو پانی جو انڈس بیسن کے اندر آتا ہے اس کے اندر آگے اگر ہم دیکھیں پروجیکشنز، اس میں کمی نظر آ رہی ہے۔ جو اگر پچھلے 50-60 سال سے بھی ہم دیکھیں تو پانی جو چکے 30-40% پانی جو انڈس بیسن میں ہے وہ گلیشیئر میلٹ سے آتا ہے۔ اگر گلیشیئر اگر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے میلٹ ہو جائیں گے تو پانی ٹھیک کم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مونسون کی جو ڈائریکشن ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اگر لانگ ٹرم دیکھا جائے تو پاکستان میں پانی کی اسکیئرسٹی کا بہت مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ بہت کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو ڈیم بنانا جو ہے، بڑے ڈیم بنانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر مائکرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنایا جائیں جس میں تقریباً 30,000 سے 35,000 میگا واٹ پوٹینشیل ہے مائکرو ہائیڈرو اور جو ایون میڈیم اسکیل ڈیمس کی، جو بڑے ڈیمس ہیں، بڑے ڈیم بنانے سے اس کے کچھ 3 فائدے عام طور پہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ گناتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ جی فلڈ مینجمنٹ ہو جاتی ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ آپ بڑی پاور جنریشن کر سکتے ہیں، اور تیسرا فائدہ یہ کہ آپ اریگیشن کر سکتے ہیں۔ فلڈ مینجمنٹ میں یہ ہے کہ اگر زیادہ پار جس طرح 2011 کے فلڈز آئے تھے اس میں بھی ڈیم جو ہیں وہ گر سکتے ہیں، ان کی جو والز ہیں وہ بریچ ہو جاتی ہیں، اور جو پاور جنریشن ہے اس میں جو چھوٹے ڈیم بنانے سے زیادہ اس کی ڈسٹریبیوٹیڈ ایفیشنسیز ہیں، بڑے ڈیم بنانے سے اس کو آپ کو دوبارہ پھر بجلی ٹرانسمٹ کرنا پڑتی ہے جس کے وجہ سے لاسز ہوتے ہیں بجلی میں۔ اور اریگیشن کا یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جہاں پہ ڈیم بنائیں گے وہاں پہ نزدیک اس کے علاقے میں اریگیشن کرنا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ڈاؤن اسٹریم جہاں پہ پانی جو جس طرح اگر آپ ڈیم اوپر بناتے ہیں بھاشا میں، لیکن سندھ کے اندر وہاں پہ پانی جو ہے وہ کم ہوگا، تو اریگیشن کے لیے اگر آپ پانی وہاں سے بنا کے ڈیم بنا کر دریا اور کینالز کے ذریعے پانی وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں سندھ کے اندر، تو وہ وہاں پہ اور اس کے اندر پانی کے بہت زیادہ لاسز ہوں گے۔ تو میرے خیال میں ہمیں صرف اس چیز کے اوپر نہیں سوچنا چاہیے کہ بڑے ڈیم بنانے سے ہم لوگ واٹر اسٹور کر لیں گے یا اریگیشن ہو جائے گی، بلکہ چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ایکولوجیکل سولوشنز ہیں جس طرح ہم پانی کو کنزرو کریں، اریگیشن کے اندر ہمارے یہاں پہ تقریباً بہت زیادہ لاسز ہو رہے ہیں پانی کے، وہ نہیں ہونے چاہیے۔
یعنی آبپاشی کے دوران، آبپاشی کے دوران آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبپاشی کے دوران پانی ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کا حل، اس کا حل کیا ہے، کیسے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟
جی بالکل، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل اس طرح کے ڈیزائن بنائے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے کہ آپ مثلا جو گرین انفراسٹرکچر ہے اس کو، درختوں کو اگر آپ لگائیں کینالز کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ آپ کنکریٹ کی کینالز بنائیں، اور جو درخت ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے جو ایکو سسٹم بیسڈ اپروچز ہیں اس کے ذریعے آپ پانی کو کنزرو کر سکتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ جو پانی جو اریگیشن میں جو مثلاً جو پانی چوری ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو مسئلے ہیں پاکستان کے، یعنی کہ اریگیشن کے اندر، ساتھ ساتھ یہ کہ بجلی کے اندر بھی ہمارے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو الیکٹریسٹی کے بہت زیادہ لاسز ہیں۔ لوگ زیادہ تر تو کافی لوگ جو ہیں وہ بجلی کے یعنی کہ پیمنٹس جو ہیں وہ بھی نہیں دی جاتی۔ تو میرے خیال میں یہ دو مسئلے جو ہیں مثلاً حل ہونے چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ جو ہماری کنزمپشن ہے پانی کی وہ ویسٹ جو ہاؤس ہولڈ کنزمپشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ پر کیپٹا ایوریج دیکھا جائے۔
اچھا آصم جی صاحب، یہ اس پہ ڈیم ہی پہ بات کرتے ہیں، یعنی پانی کے اسٹوریج، پانی کے ذخیرے پہ بات کرتے ہیں؟
جی بالکل،
جہاں ڈیم بنتا ہے تو وہ جگہ وہاں پہ سیم آ جاتا ہے، وہ پانی رس رس کر اور پھر وہاں کی زمین کو برباد کر دیتا ہے، ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری طرف اگر آپ ڈاؤن سٹریم جائیں، دریا کے بہاؤ کے ساتھ نیچے جائیں، تو سندھ میں جو خاص طور پہ ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ پانی کم ہو جائے گا، تو وہاں کا اپنا ایک قدرتی نظام ہے، وہاں کا اپنا ایکو سسٹم ہے، وہاں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اس سے وہ متاثر ہوگا، تو اس کا حل ہے کوئی؟
جی حال یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں اس طریقے سے سوچنا چاہیے کہ جو ڈیم اگر بنائیں تو اس کا ڈیزائن اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ چھوٹے لیول کے ڈیم بنانے چاہیے، لیکن جس کا کہ زیادہ یعنی کہ رن آف دا ریور ڈیزائن، یہ کہ واٹر اسٹوریج اگر ہم کرتے ہیں بڑے ڈیزائن، جس طرح ہم نے تربیلا ڈیم بنایا تھا اور منگلا ڈیم، وہ اس وقت 50s اور 60s کی تھنکنگ کے مطابق وہ اس وقت وہ یہی تھنکنگ تھی، لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے دنیا میں بڑے ڈیم بنانا جو ہے اپارٹ فرام چائنا، ہمارے یہاں پہ اس کے علاوہ اور دوسرے ممالک میں بڑے ڈیم نہیں بنائے جا رہے، چائنا اینڈ برازیل دا اونلی کنٹریز کے جہاں پہ بڑے میگا اسکیل ڈیمز بنائے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اپنے مسائل وہاں پہ، جس طرح آپ نے بتایا کہ جہاں پہ آپ پانی اسٹور کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو پہلے ڈسپلیس کیا جاتا ہے، ان کو آپ کمپنسیشن دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ایکولوجیکل امپیکٹس ہیں بایو ڈائیورسٹی کے اوپر اور فارسٹ کے اوپر وہ بہت زیادہ ایڈورس امپیکٹس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرے نمبر پہ جو ڈاؤن اسٹریم جو لوگ ہیں ان کو ایکسیس نہیں ہوتی پانی کی، میرے خیال میں یہ ایک اس مسئلے کو ٹیکنوکریٹک طریقے سے نہیں حل کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اور بھی سلوشنز ہیں، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایک ماحولیات اور ایکو سسٹم بیسڈ اپروچز ہیں اس کے ذریعے پانی کی ڈسٹریبیوشن کو اور پانی کی یوٹیلائزیشن آپ اس کو بالکل یعنی کہ ایفیشینٹ طریقے سے آپ حل کر سکتے ہیں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں ایکولی اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم، اور بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں اور فلڈ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ ہم صرف ڈیم ہی بنائیں بڑے اسکیل کے۔
یہ تھے امریکہ میں یونیورسٹی آف ورمنٹ سے وابستہ پروفیسر عاصم ضیاء، جن کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پانی اور بجلی کا مسئلہ بڑے ڈیموں کی تعمیر سے حل نہیں ہوگا، بلکہ چھوٹے ڈیم بنائے جائیں اور پانی کی تقسیم اور آبپاشی کے نظام کو زیادہ مؤثر بنایا جائے۔ پاکستان میں ڈیموں کی تعمیر پر پنجاب کا موقف بالعموم دوسرے صوبوں سے الگ رہا ہے، جبکہ قوم پرست جماعتیں تو کھل کر بعض ڈیموں کی مخالفت کرتی رہی ہیں۔ میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھا کہ پاکستان میں ڈیموں کی سیاست ہے کیا؟
دیکھیں، پاکستان چونکہ ایک وفاق ہے، چار صوبے ہیں، تو اکثر ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس کے اوپر اتفاق رائے پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں ایک جو مسئلہ ہے وہ ڈیموں کا ہے۔ اب پنجاب والے سمجھتے ہیں کہ یہ کالا باغ ڈیم جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ بننا چاہیے اور پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ پانی ضائع ہو رہا ہے اور جو غیر آباد زمینیں ہیں پنجاب میں بھی ہیں وہ سیراب ہو جائیں گی، لیکن یہ اس میں پھر تین صوبے بھی فریق ہیں، تو خیبر پختونخوا تو اوپر ہے، اپر رائے پیرین ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حصے کا پانی جو ہے وہ تو نیچے بہہ رہا ہے اور ابھی تک ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم اپنے یہاں پر ڈیم بنا سکیں یا پانی کو استعمال کر سکیں اپنے حصے کے پانی کو، زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے۔ سندھ سمجھتا ہے کہ پانی اتنا ہے نہیں کہ نئے ڈیم بنائے جائیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نئے ڈیم بنیں گے تو سندھ کی کچھ زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ بلوچستان کا بھی اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، وہ بھی کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو تین صوبائی اسمبلیاں کئی بار قراردادیں منظور کر چکی ہیں کالا باغ ڈیم کے خلاف، لیکن باقی بھی ڈیم ہیں اس کی مخالفت نہیں ہوتی، جس طرح دیامر باشا ڈیم ہے، دسو ڈیم ہے یا منڈا ڈیم ہے۔ تو یہ میرے خیال میں جو بڑا صوبہ ہے پنجاب، تو اس کے بارے میں چھوٹے صوبے سمجھتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری ہے، حکومت میں ان کا حصہ زیادہ ہے اور ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، اور یہ اسی لیے پھر صوبائی حقوق کی بات ہوتی ہے، آٹھویں آئینی ترامیم بھی اس لیے آئی تھیں کہ صوبے کو مزید اختیارات اور خود مختاری ملنے چاہیے۔ تو یہ کافی جب سے پاکستان بنا ہے یہی ایک صوبوں کی خود مختاری اور ڈیموں کے علاوہ اور بھی ایشو ایسے ہیں، خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا، وہاں پر بھی یہی ان کی شکایت تھی کہ ان کو اپنے حقوق نہیں ملتے۔
اچھا، جو ساحلی علاقے ہیں پاکستان کے، خاص طور پہ جو سندھ کا ساحل ہے، وہاں کی جو کچھ کمیونٹیز ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں ڈیموں کے خلاف، کالا باغ نہیں بلکہ جو کسی بھی ڈیم کے خلاف، ان کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کم ہو جائے گا اور اس طرح ان کی جو لائیولی ہوڈ ہے، ان کا جو روزگار ہے وہ متاثر ہوگا؟
ہاں بالکل، لیکن مختلف علاقوں میں، صوبوں میں مختلف مسائل ہیں، کسی کا پانی ضائع ہو رہا ہے، کسی کو اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا، کسی کو فکر ہے کہ ان کے حصے کا پانی مزید کم ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلے ظاہر ہے اتفاق رائے سے حل ہوں گے، میرے خیال میں اسی لیے کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا کہ اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک یہ بھی ایک رائے ہے، کافی ماہرین کہتے ہیں کہ ابھی بڑے ڈیمز نہیں بننے چاہیے، چھوٹے چھوٹے بننے چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ تو پھر وفاق کی ذمہ داری ہے، بڑے صوبے کی ذمہ داری ہے، جو بڑے ادارے ہیں پاکستان کے، کہ وہ تسلی دیں اور ماہرین کے ذریعے وہ کچھ اس کے اوپر اسٹڈی کروائیں، تحقیقات کروائیں کہ کس کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے یا کس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے خیال میں وہ ایک ساکھ و کریڈیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے، حکومت کی باتوں کے اوپر کافی لوگ یقین نہیں کرتے۔
اچھا، یہ ساکھ اور کریڈیبلٹی کا ہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ماضی میں جو ڈیم بنے ہیں، منگلہ ڈیم بنا، تربیلا ڈیم بنا، کیا اس کی وجہ سے بھی کچھ ساکھ مجروح ہوئی ہے، وہ اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے؟
دیکھیں، اس وقت تو میرے خیال میں اتنی آگاہی بھی نہیں تھی، اور وہ کچھ فیصلے ہو گئے، اوپر سے ڈیم بن گئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو انڈیا سے ہم نے کی تھی 1960 کے عشرے میں ورلڈ بینک کے ذریعے، تو اس کا بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پائیدار معاہدہ ہے، حالانکہ انڈیا سے جنگیں ہوئی ہیں لیکن یہ معاہدہ برقرار ہے۔ تو کچھ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوا ہے، کچھ سمجھتے ہیں نقصان ہوا ہے۔ اکثر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اپنے دریا ہندوستان کے ہاتھ بیچ دیے۔ تو میرے خیال میں وہ جو ڈیم بنے ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں، ان کا پانی جو ہے آبپاشی کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، بجلی بھی بن رہی ہے، اور اس کے بعد تو کوئی ایسے بڑے ڈیم پاکستان میں نہیں بن سکے۔ یہ پرانے جو منصوبے مکمل ہوئے، ورسک میں ہوا، درگئی میں ہوا، تربیلا کا ڈیم، منگلہ ڈیم، یا کچھ اور جو بیراجز وغیرہ ڈیم وغیرہ بنے ہیں، میرے خیال میں اس وقت اتنی شاید ایک تو آگاہی کی کمی تھی اور مخالفت بھی اتنی نہیں تھی۔
لیکن رائلٹی کا بھی تو ایک مسئلہ رہا ہے نا، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان۔
ہاں، وہ مسئلہ رہا ہے، کافی عرصے وہ چلتا رہا، بالآخر وہ حل ہو گیا۔ اور اگر دیکھیں یہ پنجاب کے جو سیاستدان ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، یہ ان کی حکومت میں یہ مسئلہ حل ہوا، اور پیپلز پارٹی نے بھی کافی اس میں کوششیں کیں۔ تو یہ اگر جو ہمارا بڑا صوبہ ہے پنجاب، وہ اگر اس طرح جو ہے مفاہمت کے ذریعے کوشش کرے تو کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ابھی یہ جو آمدن ہے، پروفٹ ہے، ہائیڈل پاور کے جو منصوبے ہیں، جو پانی سے بجلی بنتا ہے، اس کے جو خیبر پختونخوا کو اس کے اپنے بقایا جات ملنا شروع ہوئے، ان کی جو آمدن کے جو شیئر ہے اس کو بڑھا دیا گیا، یہ رائلٹی کے مسئلے بھی جہاں پہ تیل ہے، گیس ہے، وہاں پہ ہیں۔ بلوچستان کا یہ مسئلہ ہے، خیبر پختونخوا کا بھی ہے، سندھ کا بھی ہے۔ اصل میں ایک وجہ یہ ہے کہ جو زیادہ معدنی اور قدرتی وسائل ہیں وہ چھوٹے صوبوں میں ہیں، پنجاب میں پانی کے وسائل اور باقی اس طرح تیل اور گیس وہ نسبتاً کم ہیں, تو یہ بھی ایک لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ پنجاب کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں, اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ باقی صوبوں کو یہ ان کے حقوق مل جائیں.
یہ تھے صحافی اور تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسفزئی, جن کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بڑے ڈیموں کی تعمیر جیسے متنازع معاملے پر وفاق کو چاہیے کہ وہ تمام فریقوں کو اعتماد میں لے اور ان کے خدشات دور کرے. سیربین ابھی جاری ہے.
رول ساؤنڈ, کیمرہ, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
افغان جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
پاکستان نے ابوظہبی میں ہونے والے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کو جیتنے کے لیے 538 رنز کا ہدف دیا ہے. آج پاکستان نے اپنی دوسری اننگز 400 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی. بابر اعظم صرف ایک رن کی کمی سے اپنی پہلی ٹیسٹ سینچری مکمل نہ کر سکے. کپتان سرفراز احمد نے 81 اور اظہر علی نے 64 رنز اسکور کیے. نیتھن لائن نے 4 وکٹیں حاصل کیں. آسٹریلیا کی دوسری اننگز کا آغاز بہت ہی مایوس کن رہا. میر حمزہ شان مارش کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے میر حمزہ کی یہ پہلی وکٹ ہے. آئی سی سی کی خواتین ون ڈے چیمپئن شپ میں آج آسٹریلیا نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی. کوالالمپور میں ہونے والے میچ میں پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 95 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پاکستان کے سابق لیگ اسپنر دانش کنیریا نے 6 سال تک انکار کرتے رہنے کے بعد بالآخر اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا ہے. اس معاملے میں ایسکس کاؤنٹی کے ان کے ساتھی کرکٹر مروین ویسٹ فیلڈ کو جیل ہوئی تھی, جبکہ دانش کنیریا پر انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ نے تاحیات پابندی عائد کر رکھی ہے. کنیریا نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ مشکوک افراد سے نہ ملنے سے متعلق آئی سی سی کے اینٹی کرپشن یونٹ کی تنبیہ کو نظر انداز کرتے رہے تھے. عالمی نمبر 1 رومانیہ کی سیمونا ہیلپ نے کمر کی تکلیف کے سبب سال کے آخری ٹینس ٹورنامنٹ ڈبلیو ٹی اے فائنلز میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. سیمونا ہیلپ کے دستبردار ہونے کے بعد عالمی رینکنگ میں 10ویں نمبر کی کھلاڑی کی برٹنز اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گی. برطانیہ کی یوہانا کونٹا ماسکو میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ میں آسٹریلیا کی ڈاریا گیوریلووا کو 6-4, 3-6 اور 6-3 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں. آرسنل کے سابق مینیجر آرسن وینگر آئندہ سال یکم جنوری سے نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. وینگر کا کہنا ہے کہ انہیں کئی پیشکشیں ہوئی ہیں, لیکن اس مرحلے پر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نئی ذمہ داری کسی قومی ٹیم کی ہوگی یا کسی کلب کی. ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ آج سے مسقط عمان میں شروع ہو گیا.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. سن 2007 میں آج ہی کے دن پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قافلے پر کراچی میں ایک ہلاکت خیز حملہ ہوا تھا. ان کے ایک قریبی ساتھی اس دن کو کیسے یاد کرتے ہیں, تفصیل سیربین کے اگلے حصے میں آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نسبت خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر.
افغانستان میں صوبائی پولیس کے سربراہ جنرل عبدالرازق ایک باڈی گارڈ کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں. حملے میں افغان انٹیلیجنس سروس کے مقامی کمانڈر بھی ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ ایک صوبائی گورنر شدید زخمی ہیں. سعودی صحافی جمال خاشقجی کے لاپتہ ہونے کے واقعے کے بعد سعودی عرب میں ہونے والی سرمایہ کاروں کی کانفرنس میں برطانوی, ڈچ اور فرانسیسی وزراء نے شرکت سے انکار کر دیا ہے. ٹویٹر نے 1 کروڑ ایسی ٹویٹس جاری کی ہیں جن کے متعلق خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ ایران اور روس کی حکومتوں کے حمایت یافتہ اکاؤنٹ سے پروپیگنڈا کے لیے جاری کی گئیں. انڈیا کے جنوبی حصوں میں کٹر ہندو سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر آج دوسرے دن بھی احتجاج کر رہے ہیں, جس کے مطابق ریاست کیرلا میں خواتین کو مندر جانے کی اجازت دی گئی تھی. دریائے سندھ پر بڑے ڈیموں کی تعمیر کے خلاف ماہی گیروں کا لانگ مارچ کل کراچی میں داخل ہوگا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا نازش ظفر سے۔ سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ 18 اکتوبر یعنی آج کے دن 2007 میں پاکستان کی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو اپنی طویل خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے دبئی سے کراچی پہنچی تھیں۔ جب وہ اپنے حامیوں کے جلو میں ٹرک پر جلسہ گاہ جا رہی تھیں تو ان پر حملہ ہوا، جس میں وہ خود تو محفوظ رہیں مگر ان کے بہت سے حامی مارے گئے۔ دبئی سے کراچی کے سفر میں ان کے قریبی رفیق بیرسٹر صبغت اللہ قادری بھی ان کے ہم سفر تھے۔ حال ہی میں ان کی کتاب بکھری یادیں اور باتیں شائع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے بینظیر بھٹو کے ساتھ سفر کی روداد بھی بیان کی ہے۔ میں نے یہاں لندن میں بیرسٹر صبغت اللہ قادری سے آج کے دن کی نسبت سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ دبئی سے کراچی کی پرواز کے دوران جب بینظیر بھٹو ان کی نشست پر آئیں تو ان سے کیا باتیں ہوئیں۔
بیوی بہت خوش تھیں، بیوی کہہ رہی تھیں کہ بیوی پہلے تو انہوں نے بیوی نے مس کیا کہ باجی شمس الحسن نہیں ہے، بشیر یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں، میرا ایک ٹرک ہے، ہم سب اس میں ہوں گے۔ انہوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا، نائی ساتھ تھے اور رحمان ملک ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا ہم کے ساتھ ٹرک میں چلوں، انہوں نے کہا بہت بہتر ہے۔ جب چلی گئیں لوگ بہت خوش ہوئے، مجھے مبارکباد دے رہے تھے، لیکن مجھے سکس سائنس تھی کچھ گھپلا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی مجھے بڑا خطرہ ہے کہ کچھ گھبلا ہوگا، میں تو سوائے اس ٹرک میں نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے بعد بھی میں ایئرپورٹ پہ اترا، ایئرپورٹ بھی نکال سا آئیں، لیکن رحمان ملک مجھے لینے نہیں آیا۔ اور بعد میں نکل گیا پیچھے سے، اور ہمیں فائن کا ٹیلی فون آیا کہ تو آپ آئے نہیں، بیوی کہہ رہی پوچھ رہی ہیں۔ اور تھوڑی دیر میں معلوم ہے کہ وہ اٹیک ہو گیا اور سارا جشن جو ہے وہ
ماتم میں بدل گیا۔
اور کتنے لوگ شہید ہوئے، جن لوگ شام صبح اسپتال میں گئے، ہم لوگ جا رہے تھے لوگوں، لیکن بیوی ہمت نہیں ہار رہی تھی، بیوی لے رہی گئیں، بیوی نے خاموشی سے لے رہی گئیں۔ معراج محمد خان بیمار تھے اور اسپتال میں تھے، بیوی اس کے بعد معراج محمد خان کی حالت میں سی وز اے بریو وومن، بریو گرل، بہت زبردست۔ ان کی ہمت نہیں آ رہی، ان کی اگر ان کے کسی نے پیغام دینا تھا کہ وہ نہ آئیں، ان پہ اٹیک ہوگا تو وہ پر بنا اپنا کام تھا۔ بیوی کی ہمت اور بڑھ گئی۔ اس کے بعد میں بیوی سے ملا بھی، بیوی نے مجھ سے کہا کہ مامی فہیم کے ساتھ تھی، بیوی مجھ سے کہنے لگی قاضی صاحب یہ آپ آئے کیوں نہیں، سنا آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو خطرہ تھا۔ میں کہ بیوی اس میں سکس سینس تھا۔ بیوی کہنے لگی اور بھی کچھ بتائیں، کچھ ہونے والا ہے۔ میں کہ اتفاق سے تھا، اور بیوی واسطے میں ویری اسٹرانگلی ویری ہائی پازیٹیولی ہول سچویشن۔ اس کے بعد گڑی خدا بخش بھی گئیں، گڑی خدا بخش جاتے ہوئے مجھے لاؤنج میں شابان نیرانی کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے مجھ سے بیوی نے کہا دیکھیں میں آصف کو اس لیے نہیں لائی ہوں کہ آصف کو اپنے بچوں کی ایک پیرنٹ ضرور حفاظت کرے، لک آفٹر کرے، میں کرتی رہی۔ اب آصف کی ذمہ داری ہے، سو آصف پالیٹکس میں نہیں آئیں گے، میں یہاں رہوں گی، وہ وہاں رہیں گے۔ بیوی کا مسلم میں رہتا ہے پاکستان کی قیادت کریں اور غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائیں جو پہلے ہوئی تھیں۔ بیوی نے مجھ سے کئی بات کہا، میرے ساتھ جمہوریت ہو گیا ہے، اب پاکستان میں صحیح جمہوریت آئے گی۔ بدقسمتی سے نہ بیوی رہیں نہ صحیح جمہوریت آئی۔
اچھا، تو آپ جو بتا رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ انہیں اپنے شوہر آصف علی زرداری سے کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی، انہوں نے یہ انہی کا فیصلہ تھا کہ آصف علی زرداری دبئی میں بچوں کے ساتھ رہیں۔
جی انہوں نے شکوہ شکایت تو معلوم ہے، لیکن انہوں نے بڑا ایمفیٹکلی کہا تھا کہ آصف زرداری بعد سے آصف میں حصہ نہیں لیں گے جب تک بچے مکمل تعلیم حاصل نہیں کرتے۔
اچھا، آپ کی ظاہر ہے یہ ان پر حملہ ہوا اور وہ خوش قسمتی سے بچ گئیں، اس میں بہت سارے لوگ دوسرے مارے گئے تھے۔ اس کے بعد اور آپ نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ لاڑکانے بھی گئے تھے، گھڑی خدا بخش بھی گئے تھے، یہ ساری، تو ان کو کوئی تشویش یا کسی قسم کی کوئی خطرہ کبھی انہوں نے محسوس کیا، کبھی ذکر کیا کہ ایسا واقعہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بعد میں ہوا؟ کیا ان کے کسی ذہن کے کسی گوشے میں تھا کہ یہ اٹیک دوبارہ بھی ہو سکتا ہے؟
میرا خیال تھا کہ جب میں نے کہا، جب ان پہ حملہ ہو گیا تھا، میں نے کہا امین فہم کے ساتھ جب بات کر رہی تھی آپ کا سکس سینس آپ نہیں آئے، بیوی کہہ رہی یہ تو خطرہ ہمیں بھی رہتا ہے اور مجھے کئی دفعہ وارننگ بھی دی گئی ہے، لیکن پاکستان میں اگر جمہوریت جنرائن سیاست کرنی ہے تو ان چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بڑی ہمت کے ساتھ کہہ رہی تھی، انہیں خطرات ہیں، لیکن ان خسرات کا انہیں مقابلہ کرنا ہے کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے قوم کو لیڈ کرنے کی۔
2007 میں دبئی سے کراچی کی پرواز میں بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھی اور ہم سفر بیرسٹر صبغت اللہ قادری۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے لاپتہ ہونے والے سعودی صحافی جمال خشوگجی کا آخری کالم شائع کیا ہے۔ اپنے اس کالم میں انہوں نے عالم عرب میں آزادی اظہار کو وقت کی سب سے بڑی ضرورت قرار دیا ہے۔ ادھر سعودی عرب پر جمال خشوگجی کی گمشدگی کے سلسلے میں عالمی دباؤ جاری ہے اور 30 کے قریب وفود نے رواں ماہ ریاض میں ہونے والی عالمی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیا سلیمان کی زبانی۔
امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ یہ کالم انہیں جمال خشوگجی کے مترجم کی جانب سے 3 اکتوبر کو موصول ہو گیا تھا، تاہم اسے اب تک اس لیے نہیں شائع کیا گیا تھا کہ شاید خشوگجی واپس آ جائیں، لیکن اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اپنے کالم میں جمال خشوگجی لکھتے ہیں کہ عرب ملکوں میں آزادی اظہار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان ملکوں کے باسی یا تو لا علم رہتے ہیں یا انہیں سرکاری میڈیا کی جانب سے غلط معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ان کے مطابق میڈیا کے خلاف ہونے والے کریک ڈاؤن پر بین الاقوامی برادری کی جانب سے کوئی رد عمل بھی دیکھنے میں نہیں آتا۔ جمال خشوگجی لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ عرب ملکوں نے میڈیا پر پابندیوں کے عمل کو تیز تر کر دیا ہے، کیونکہ ان ریاستوں کا وجود ہی معلومات کنٹرول کرنے پر منحصر ہے۔ ادھر سعودی عرب میں اگلے ہفتے ہونے والے سرمایہ کاری اجلاس میں عالمی دباؤ کے باوجود پیپسی اور گولڈمین سیکس سمیت کئی بڑے ادارے شرکت کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں 140 مختلف اداروں سے 150 افراد نے خطاب کرنا تھا، تاہم کم از کم 30 وفود کی جانب سے سعودی صحافی کی گمشدگی کے بعد شرکت سے انکار کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کی جانب سے وزیر خزانہ اسٹیف منوشن شرکت کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب فرانس کے وزیر خزانہ برنو لیمیر نے فرانسیسی ٹیلی ویژن پر دیے جانے والے انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔
میں اگلے ہفتے ریاض نہیں جاؤں گا۔ ملک کے صدر واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ الزامات بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں اور ہم تمام حقائق جاننا چاہتے ہیں۔
انٹرویو کے دوران جب فرانسیسی وزیر خزانہ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ سعودی کانفرنس کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا،
ابھی ریاض میں ہونے والی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کے لیے حالات موافق نہیں ہیں۔ گزشتہ روز میں نے اپنے سعودی ہم منصب کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ میں اس اجلاس میں شریک نہیں ہو رہا۔
وزیر خزانہ برنو لیمیر نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ فرانس اور سعودی عرب کے تعلقات میں کسی قسم کی کشیدگی آ گئی ہے۔ تاہم دوسری جانب یورپین پارلیمان کے صدر انٹونیو ٹیانی نے کہا ہے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگجی کے ساتھ اصل میں کیا ہوا۔
ہم آزادی اور جمہوریت کے حامی ہیں، ہم ہر جگہ صحافیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس قتل کے بارے میں مکمل حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہر جگہ آزادی کے اصولوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ صحافت بذات خود آزادی ہے۔ یورپ کے اندر اور باہر صحافت کے دفاع کے لیے میرے نزدیک یہ سب سے اہم نقطہ ہے، اور اس مسئلے پر میرے خیال میں جاننا بہت ضروری ہے کہ قتل کس نے کیا اور صحافی کو قتل کرنے کا فیصلہ کس کا تھا۔
جمال خشوگجی کو آخری مرتبہ استنبول میں سعودی قونصل خانے میں 2 ہفتے قبل دیکھا گیا تھا۔ ترک حکام کا دعویٰ ہے کہ جمال خشوگجی کو سعودی قونصل خانے میں قتل کیا گیا، جبکہ سعودی حکام تاحال اس الزام کو مسترد کرتے آئے ہیں۔ ادھر امریکی صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے ترکی سے کہا ہے کہ وہ اسے وہ ریکارڈنگ فراہم کرے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں ٹھوس ثبوت ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگجی کو استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں قتل کیا گیا۔ تاہم صدر ٹرمپ نے اس بات کی تردید کی کہ وہ سعودی عرب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ تھی نادیا سلیمان۔ بھارت میں ہندو نظریاتی تنظیم راشٹریہ سوئم سنگھ یا آر ایس ایس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایودھیا میں بابری مسجد کے متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر کے لیے قانون سازی کرے۔ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مندر کی تعمیر میں اب مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے ان کے اس بیان کو بی جے پی کا انتخابی حربہ قرار دیا ہے۔ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ رام مندر کی تعمیر کے معاملے میں اگر سیاست داخل نہ ہوتی تو ایودھیا میں رام مندر بہت پہلے بن چکا ہوتا اور وہ سبھی کے تعاون اور اشتراک سے بنتا۔ ہندوؤں کے بڑے تہوار وجے دشمی کے موقع پر ناگپور میں RSS کے صدر دفتر کے احاطے میں روایتی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موہن بھاگوت نے کہا،
ہندو سماج تو کتنے ورشوں سے راہ دیکھ رہا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں، ستیہ بھی جانتے ہیں، نرنے ترنت آ بھی سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو اس پر راجنیتی چلانی ہے، وہ اس کو لمبا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، راجنیتک لوگ ہیں۔
انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایودھیا میں منہدم بابری مسجد کے متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر کے لیے پارلیمنٹ میں قانون بنائے۔
اور اس لیے رام جنم بھومی آندولن کے ایک سہیوگی سنگٹھن کے ناطے ہم کہتے ہیں، نہیں، رام جنم بھومی پر شیگرتا پوروک رام مندر بننا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں کہ سرکار قانون بنائے، قانون بنا کر مندر بنائے۔
ایودھیا کی بابری مسجد دسمبر 1992 میں ہندوؤں کے ایک ہجوم نے منہدم کر دی تھی۔ RSS بی جے پی اور ان کی ہمنوا تنظیموں کا کہنا ہے کہ 500 برس پرانی بابری مسجد بھگوان رام کے جائے پیدائش پر بنے ہوئے ایک مندر کو توڑ کر اس کے مقام پر بنائی گئی تھی۔ بی جے پی نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کے لیے ایک طویل تحریک چلائی تھی۔ مندر کی تعمیر بی جے پی کے اہم ایجنڈے میں شامل ہے۔ موہن بھاگوت نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب سپریم کورٹ اس تنازع پر اس مہینے کے آخر میں حتمی سماعت شروع کرنے والا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اسد الدین اویسی نے موہن بھاگوت کے بیان پر نکتہ چینی کی ہے۔
The RSS chief has shown his ignorance of law because in the Ismail Farooqi judgment
اویسی کہہ رہے تھے کہ RSS کے سربراہ بظاہر قانون سے واقف نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ حکومت کسی ایک مخصوص مذہب کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتی کیونکہ یہ آئین کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ لالو پرساد یادو کی جماعت راشٹریہ جنتا دل کے سینئر رہنما شیوانند تیواری نے کہا کہ یہ انتخابات سے قبل بی جے پی کا ایک سیاسی حربہ ہے۔
یہ راجنیتی اس لیے ہے کہ پچھلے 4.5 برسوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے وہ اگلے 5 برس کے لیے جنتا کا مینڈیٹ مانگے، تو پھر جو ہے رام مندر کا سہارا ہے۔
سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر بی جے پی کسی طرح مندر کی تعمیر کا راستہ ہموار کرنے میں کامیاب ہو گئی تو 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں اسے زبردست فائدہ ہوگا۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کے بیان سے 2 ہفتے قبل ملک کے سرکردہ سادھوؤں اور سنتوں نے مودی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے آئندہ سرمائی اجلاس میں مندر کی تعمیر کے لیے قانون پاس کرے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
بلوچستان کے ایک شہری علی اصغر بنگلزئی کی گمشودگی کو 17 سال ہونے پر ان کے رشتہ داروں نے کوئٹہ میں احتجاج کیا۔ کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
علی اصغر بنگلزئی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں بلوچستان میں آلات کی خرابی کے ابتدائی دنوں میں لاپتہ ہوا۔ علی اصغر کے بڑے بیٹے غلام فاروق نے کوئٹہ پریس کلب کے باہر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد کو ریاستی اداروں کے اہلکاروں نے 18 اکتوبر 2001 کو ایک اور شہری کے ساتھ گرفتار کیا تھا۔
میرے والد علی اصغر کو 18 اکتوبر 2001 کو محمد اقبال کے ساتھ ملکی اداروں کے اہلکاروں نے ڈگری کالج سریاب کے سامنے سے گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا۔ محمد اقبال کو 22 دن بعد چھوڑ دیا۔ محمد اقبال نے ہر فورم پہ اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے جس میں وہ میرے والد کی حکومتی اداروں کے ہاتھوں جبری گمشدگی کی تصدیق کر چکا ہے۔
غلام فاروق نے کہا کہ انہوں نے اپنے والد کی بازیابی کے لیے ہر ادارے کے دروازے کھٹکھٹائے لیکن انصاف نہیں ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدم بازیابی کے باعث پورا خاندان 17 سال سے ایک اذیتناک صورتحال سے دوچار ہے۔
17 سالوں میں ہمارا خاندان اپنے والد کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی، معاشی اور بہت سے دوسرے مشکلاتیں برداشت کی ہیں، لہذا ہمیں ہمارے جینے کا حق دیا جائے اور ہمیں فوری طور پر انصاف فراہم کیا جائے۔
غلام فاروق نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ قرار دیا ہے کہ ان کے والد کو ریاستی اداروں نے لاپتہ کیا ہے۔
اس کے علاوہ سپریم کورٹ اور کمیشن کے حکم پر میرے والد کے کیس کی جے آئی ٹی بھی ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جے آئی ٹی کے سامنے جو بیانات ریکارڈ ہوئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی اصغر کو حکومتی اداروں نے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔
پریس کانفرنس میں موجود لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے مطالبہ کیا تمام لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاستی ادارے علی اصغر کے خاندان سندھ دوسرے ہزاروں جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے خاندانوں کی معاشی قتل کر رہے ہیں اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو تعلیم جیسے زیور سے محروم کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ علی اصغر سمیت دوسروں پہ اگر کوئی الزام ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔
دوسری جانب خیبر پشتونخوا کے علاقے آری پور میں صحافی سہیل خان کے قتل کے خلاف کوئٹہ میں بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔
سہیل خان کے قاتلوں کو
گرفتار کرو، گرفتار کرو۔
سہیل خان کے قاتلوں کو
گرفتار کرو، گرفتار کرو۔
مظاہرے کے شرکاء نے مطالبہ کیا کہ صحافیوں کو تحفظ دیا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامنے؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
انڈیا کی جنوبی ریاست کیرلا میں حکومت نے سبری مالا مندر کے قریب ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد مندر کے گرد و نواح میں 5 سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس قدیم مندر میں صدیوں سے صرف 10 سال سے کم عمر کی لڑکیاں اور 50 سال سے زیادہ عمر کی عورتیں ہی جا سکتی تھیں، لیکن گزشتہ ماہ سپریم کورٹ نے اس روایت کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں نے کیرلا میں صحافی عمران قریشی سے تازہ ترین صورتحال جاننا چاہی تو انہوں نے بتایا۔
جی، باقاعدہ جاری ہے، آج دوسرا دن تھا، مطلب مندر کل کھلی اور آج دوسرا دن تھا۔ کل ایک مہیلا کو اندر جانے سے روکا گیا تھا اور آج پھر ایک مہیلا کو روکا گیا تھا جو 50 سال کی عمر سے کم عمر کی ہے۔ تو پروٹیسٹ اس طریقے سے چل رہے ہیں جیسے کہ لوگ یہاں وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور جب کوئی مہیلا جاتی ہے تو فوراً اس کو اس کا کل جیسے کل کے کل جو معاملہ ہوا اس میں اس مہیلا کا ویڈیو نکالا گیا اور اس کا اس کی عمر پوچھی گئی، اور آج عمر تو وہ پوچھے نہیں مگر کم عمر کی مہیلا تھی تو اس کو وہیں سے اس کو چھیڑنا نہیں اس کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اور وہ نیو یارک ٹائمز کی ریسرچر ہے دلی بیورو میں، ان کا نام ہے سہاسنی راج۔ تو انہوں نے اس کو ان کے ساتھ تو پولیس تھی مگر ان کو سرکشا دینے کے لیے پھر تو خیر وہاں بہت جھڑپ ہو گئی تو اس کو پولیس والے واپس نیچے اتار کے لے کے آ گئے ہیں۔
اچھا، یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ اخبار نویس ہیں اور دوسرے بھی لوگ ہیں، یہ بتائیے کہ جو مقامی خواتین ہیں، جو وہاں کی لوکل مہیلائیں ہیں، کیا وہ انہوں نے جانے کی کوشش کی مندر میں؟
جی نہیں، وہ لوکل جو کیرلا کے اسٹیٹ کی جو مہیلائیں ہیں وہ نہیں جا رہی ہیں ابھی۔ ابھی شاید ماحول دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ماحول بدلے گا، کیا ان پہ بھی جس طرح کل اور آج جس طرح سے حملہ ہوا ہے اس طرح سے ہی کیا حملہ ہوگا۔ تو اس لیے ابھی کیرلا کے جو مہیلائیں ہیں وہ نہیں شاید جائیں گے، شاید کوشش بھی نہیں کریں گے۔ جو باہر کی ہیں وہ شاید کوشش کر سکتے ہیں۔
تو آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ دو خواتین، ایک نے کل اور ایک نے آج کوشش کی مندر کے اندر جانے کی، انہیں روک دیا وہاں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو مظاہرین ہیں، تو ان مظاہرین میں مرد ہیں یا خواتین بھی شامل ہیں جو دوسری عورتوں کو جانے نہیں دے رہی؟
زیادہ تر مرد ہیں جو ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ان کے ساتھ مہیلائیں نہیں ہیں، ان کے ساتھ عورتیں نہیں ہیں، ان مردوں کے ساتھ روکنے والوں میں؟
नहीं 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 अभी अभी तक तो नहीं है, मगर बाहर जो मंदिर के बाहर जो जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ बाकायदा बीजेपी के, खासकर बीजेपी के जो महिला मोर्चा के जो सदस्य हैं, वो पूरे उसमें भाग ले रहे हैं।
अच्छा, तो ये मामला जो था ये अदालत में कौन लेके गया था? जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है तो किसने ये दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि महिलाओं को, औरतों को मंदिर में जाने की इजाज़त होनी चाहिए जिनकी उम्रें यानी 50 साल से कम हैं, या वो औरतें जिनको मेंस्ट्रुएशन हो सकती है?
ये एक संस्था है जो केरला की नहीं है, उनका यंग लॉयर्स एसोसिएशन नाम से वो संस्था है, और वो इस मामले को कोर्ट ले गई थी और उन्होंने ये केस जीता है, क्योंकि केरला की सरकार जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की एक गठबंधन सरकार है, तो गठबंधन कम्युनिस्ट की जो सीपीएम की जो गठबंधन सरकार है, उन्होंने एक याचिका दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहते हुए कि हमें ये इस भेदभाव को हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको हम समर्थन नहीं देते हैं, तो ये भेदभाव को निकालना चाहिए।
केरला से ये थे सहाफ़ी इमरान कुरैशी। और अब वक्त हुआ है आपकी आवाज़ में आपके पैगामात पर मबनी हफ्तावार फीचर आपकी बात का। तरतीब व पेशकश सबर अहमद की है।
बीबीसी उर्दू के तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम आपकी बात में सबा रहमत का सलाम। पाकिस्तान के सुबह पंजाब के शहर कसूर में जिंसी तशद्दुद का निशाना बनने के बाद कत्ल किए जाने वाली 8 साल जैनब के मुकदमे के मुजरिम इमरान अली को फांसी दे दी गई है। पाकिस्तान में होने वाले रेप केसेस और हुकूमत की जानिब से सजाएं देने के अमल के हवाले से पाकिस्तानी अवाम की दी गई राय सुनते हैं।
मेरा नाम शाहजा बस्करी है। जैनब के मुजरम को फांसी मिल गई, बहुत अच्छी बात है, इस पर तो दिल मुतमैन हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे बहुत सारे इमरान अली जो ऐसी बहुत सारी जैनबों के कातिल हैं, वो या तो जेलों में पड़े हैं या हमारे मुआशरे में आजाद घूम फिर रहे हैं, उनको सजाएं कब मिलेंगी और हमारे बच्चे मुकम्मल तहफ्फुज़ कब लेंगे?
पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए आसान एक साथ पर घर बनाकर देने के ऐलान पर हमारे सुबह सिंध से एक सामे का वजीर आजम पाकिस्तान के नाम भेजा गया पैगाम।
इमरान खान ने जो ये अभी अभी स्कीम स्टार्ट की है, जो 50 लाख घर दे रहे हैं गरीबों को, उसमें ये बात हो रही है कि जो जिसकी कम तनख्वाह है उसको घर दे रहे हैं, ये जो तनख्वाह वाले लोग हैं जिसकी 20-25 हजार इनकम आ रही है उनको दे रहे हैं घर, जिनके पास कोई तनख्वाह वगैरह नहीं है, जो मजदूरी पे काम कर रहे हैं, उनको कैसे घर मिलेगा? वो घर कैसे बनवाएंगे? अपना पेट भरेंगे या वो घर बनवाएं? इस मुल्क में पता नहीं कितने लोग हैं जिनके पास कोई घर वगैरह नहीं है, वो ऐसे ही खाना बदोश जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास घर नहीं है। जिनकी तनख्वाह है 20-25 हजार, वो तो कम से कम घर बनवा सकता है। सिंध की हालत देखो, कराची में जो वो पहले 2010 की सैलाब आया था, उसके लोग वहाँ पे बैठे हुए थे सड़कों पे, उनको वहाँ से भगाया गया इंक्रोचमेंट की वजह से, और कई लोग वैसे भी दर बदर हैं।
सुनिए कि सुबह पंजाब से हमारी एक सामे ने पाकिस्तान में लड़कियों के कम उम्र में होने वाली शादियों के कानून के लिए हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हुए क्या कहा।
मेरा नाम सादिया बाकी है। हुकूमत जो है वो हर तरह का कानून बना लेती है, अपने लिए अगर कुदरत तो वो बना लेती है, तो इसके लिए उनको सबसे पहले एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, आपको पता है कि निकाह नामा रजिस्टर होता है, ताकि फौरन फिल फोर जो है इस पे इकदाम ऐसा किया जाए, ऐसा कानून हो कि 18 साल से कम उम्र लड़कियां वो शादी नहीं कर सकती और जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, उनके घर वालों को फाइन होना चाहिए, उनसे वो बच्ची नहीं लेनी चाहिए, ताकि जो है वो उसकी अच्छे तरीके से ग्रूमिंग कर सके, उसकी जो है अच्छे तरीके से उसकी परवरिश कर सके।
और इसी हवाले से बात करते हुए सुबह पंजाब के शहर रावलपिंडी से सामे कोमल कबीर का पैगाम भी सुनिए।
कम उम्र की शादियां पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आज तक एक बहुत बड़ा अलमिया है। अभी तक पाकिस्तानी सोसाइटी में लोगों का बेटी का लेकर बोझ ही समझा जाता है, और उनकी जिंदगी बस शादी कर देने तक ही उनका मकसद होता है। मेरे ख्याल से लोगों में ये चीज अवेयरनेस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि शादी से पहले बच्ची और लड़का तक इस काबिल हों कि वो अपने आप को हर तरह के हालात में सर्वाइव कर सकें। लड़की की एजुकेशन और उसका इंडिपेंडेंट होना जितना जरूरी है, लोगों में इस चीज की अवेयरनेस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी।
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔
اور اب کرکٹ کا ذکر۔ ابوظہبی میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے۔ میں نے کرکٹ کے تجزیہ نگار سمیع چودھری سے پوچھا کہ اب جبکہ دو دن کا کھیل باقی ہے، آسٹریلیا کو میچ جیتنے کے لیے 491 رنز درکار ہیں اور پاکستان کو آسٹریلیا کی 9 وکٹیں گرانی ہیں، تو کیا نظر آ رہا ہے؟
یہاں دیکھیں، پچھلے دو دن میں، کل کا دن اور آج کا دن، پاکستان نے رول کیا ہے، ڈومینیٹ کیا گیم کو۔ کل کے دن آسٹریلیا کو فیس سیونگ چاہیے اور پاکستان کو وکٹ چاہیے۔ اب اس میں واحد جو خدشہ ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ کہیں پاکستان بوریت اور تھکاوٹ کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ جس طرح کا ڈرائی ویدر ہے، جو کنڈیشنز ہیں، اور وکٹ بعض اوقات ایک دو سیشن دن میں ایسے آتے ہیں جہاں بالکل ڈل ہو جاتی ہے، وکٹس نہیں ملتی، تو پاکستان کو صرف اس ڈل پیچ کا جو ہے پریشر مینیج کرنا ہوگا۔ ادروائز یہ گیم فی الحال پاکستان کے حق میں بہت بڑے مارجن سے رول کر رہی ہے۔
اچھا، آج کے کھیل میں جس طرح اظہر علی کے آؤٹ ہونے سے، رن آؤٹ ہونے سے ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی، اس پر کرکٹ کے شائقین کا کیا رد عمل ہے؟ اور اس طرح کے کرکٹ میں اس طرح کے رن آؤٹ پہلے ہوئے ہیں کیا؟
اس طرح کا ایک بالکل ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا پچھلے سال یہاں ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں، 2016 میں آیا تھا، بلکہ محمد عامر کھیل رہے تھے اور انہوں نے ایک شاٹ کھیلا اور ان کو لگا کہ شاید وہ چھکا ہو گیا ہے اور باؤنڈری پہ اس کو بہت اچھی طرح سے فیلڈ کر لیا گیا۔ تو جب یہ پروسیس ہو رہا تھا تب محمد عامر وہاب ریاض سے وکٹ کے درمیان میں گفتگو کر رہے تھے اور اپنے چھکے کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، تو اچانک وہ پتہ چلا کہ بال آ رہا ہے اور وہ رن آؤٹ ہو گئے۔ تو یہ بالکل کچھ اس طرح کی صورت حال تھی کہ اظہر علی سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ یہ برین فیڈ ہے، مے بی کیئر لیسنیس، یا سم ٹائمز آپ ڈرائی کنڈیشن کی وجہ سے کیریڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات ہونا ویسے ہے تو غیر معمولی بات، لیکن پاکستان کرکٹ میں اس طرح کے واقعات کو انہوں نے نہیں ہے، تو اٹس جسٹ لافنگ میٹر۔ مطلب جس طرح کنڈیشن میں پاکستان میچ میں ہے، اگر پاکستان میچ میں پیچھے ہوتا تب یہ پیش آتا، اس پہ آؤٹ ریج ہوتا، کیونکہ میچ کی کنڈیشن ایسی ہے پاکستان
مضبوط ہے۔ ہاں ظاہر ہے، پہلا جو ٹیسٹ میچ ہوا اس کے بعد جو کپتان ہیں سرفراز، ان پر تنقید ہو رہی تھی کافی اور ان کے پاس خود کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ دوسرے ٹیسٹ میں اب تک جو ان کی بیٹنگ کی کارکردگی رہی ہے وہ خاصی قابل ذکر ہے، تو کیا وہ دباؤ کے بعد فارم میں آ گئے ہیں؟
میرے خیال میں پلیئرز کے ایک پیچ ایسا آتا ہے کہ جہاں وہ اس حد تک وہ لیٹ بیک ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد مزید پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں بچتی، تو وہاں صرف ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو سرفراز کافی ٹینشن میں، پریشر میں رہے ہیں ایشیا کپ کی وجہ سے بھی، اور اس کے بعد پچھلے میچ میں جس طرح سے پورا دن تھا اور 7 وکٹ نہیں لے پائے، تو کافی بری پرفارمنس تھی وہ، ایز اے کیپٹن بھی اور ایز اے بیٹنگ بھی، ان کی ایز اے بیٹسمین بھی ان کی بیٹنگ نہیں چل رہی تھی۔ سو میرے خیال میں اس میچ میں ڈفرینس یہ ہے کہ وہ 57/5 جب پاکستان پہلے دن ہوا تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی تھی کہ کرائسس ہے ٹیم پر اور ان کو فرام دا فرنٹ لیڈ کرنا ہے، تو اس میں وہ کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اوپر انہوں نے ایک ٹیسٹ اپنے لیے ایک خود سے میچ ڈال لیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، آپ نے ابھی تک دیکھا ہے۔ سو کانفیڈینس کافی حد تک بیک واپس آ رہا ہے ان کا۔
یہ تھے کرکٹ تجزیہ نگار سمیع چودھری۔ آپ نے اظہر علی کے ڈرامائی رن آؤٹ کے بارے میں سنا۔ اسی موضوع پر ہمارے ساتھی ذیشان ظفر نے ایک خاص تحریر لکھی ہے جس کا عنوان ہے پاکستانی بلے بازوں کے 5 احمقانہ رن آؤٹ۔ یہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، پتہ ہے bbcurdu.com۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبد الوہاب رفیق، پروڈیوسر اسد علی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈومینک ڈلاگی اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عمر آفریدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر۔
افغانستان کے صوبہ قندھار کے پولیس کے سربراہ جنرل عبدالرازق فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملے میں افغان انٹیلیجنس سروس کے مقامی کمانڈر بھی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ صوبائی گورنر شدید زخمی ہیں۔ سعودی صحافی جمال خاشقجی کے لاپتہ ہونے کے واقعے کے بعد سعودی عرب میں ہونے والی سرمایہ کاروں کی کانفرنس میں برطانوی، ڈچ اور فرانسیسی وزراء نے شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ ٹویٹر نے 1 کروڑ ایسی ٹویٹس جاری کی ہیں جن کے متعلق خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ ایران اور روس کی حکومتوں کے حمایت یافتہ اکاؤنٹ سے پروپیگنڈا کے لیے جاری کی گئیں۔ دریائے سندھ پر بڑے ڈیموں کی تعمیر کے خلاف پاکستان میں ماہی گیروں کا لانگ مارچ کل کراچی میں داخل ہوگا۔ انڈیا کی ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس ایس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایودھیا میں بابری مسجد کے متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر کے لیے قانون بنائے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔